بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے جوان بچے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ زندگی جو ہے وہ ایک امانت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت اپنے دین کے لیے رکھی ہے اسی لیے ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما کسی کے بارے میں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی دن کا کام نہیں لے گا نہیں بلکہ کبھی کبھی دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی لہر چلتی ہے تو جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہے اس میں ہدایت کا دانا آ جاتا ہے اور جس کی دل کی کھڑکی جو ہے وہ بند رہتی ہے تو وہ حرم میں رہ کر بھی محروم رہتا ہے ہمارے یہاں دہلی مرکز پر ہم جب اپنے مکان گھر سے مشورے میں جاتے ہیں مرکز میں تو راستے میں کئی دکان والے آتے ہیں دکاندار, تو میں چلتے چلتے انہیں دعوت دیتے ہوئے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کسٹمر تو آئے گا تب آئے گا, دھندا جب آئے گا جو وہ آئے گا تو دھندا ہوگا, لیکن آپ کو میں 100% پروفٹ والا دھندا سکھا دوں. بھائی آپ ٹوپی لے کر بیٹھے ہو, کوئی عطر لے کر بیٹھا ہے, کوئی کپڑا لے کر بیٹھا ہے. اب وہ کاروبار جب آپ کو گاہک آئے گا وہ خریدے گا, بات کی چیز ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ بیٹھے ہو تو بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھو, بیٹھے ہوئے سبحان اللہ پڑھو, بیٹھے ہوئے اللہ اکبر پڑھو, بیٹھے ہوئے سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھو, تو تمہارا دھندا ہو گیا, نیکیاں مل گئی. اس لیے پھر آگے چل کر میں کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں روزانہ آتے جاتے آتے جاتے. دیکھو یہ ہمارا مرکز ہے, امریکہ سے آدمی آتا ہے فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے, افریقہ سے آدمی آتا ہے فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے, رشیا سے آدمی آتا ہے فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے, اور تم بالکل دریا کے کنارے پر بیٹھو پھر بھی پیاسے ہو. محروم ہے وہ آدمی جو سمندر کے کنارے پر ہو, دریا کے کنارے پر ہو, نہر کے کنارے پر ہو اور پیاسا بیٹھا رہے. اس لیے چونکہ گھنٹے میں مجھے بیان بھی پورا کرنا ہے, انشاءاللہ تشکیل بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, تو بہت دھیان سے سننا کہ زندگی ایک امانت ہے اور ہر ایک میں اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہے. کس سے اللہ تعالی کیا کام لے لے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. خراب میں خراب آدمی کہ اس کی ہدایت کا کوئی چانس ہے ہی نہیں. لوگ کہیں کہ یہ تو اتنا خراب ہے کہ اس کی ہدایت کا کوئی چانس نہیں, لیکن بعض مرتبہ بات اس کے دل میں چوٹ کر جاتی ہے. اور زیادہ تر کیا بات چوٹ کرتی ہے بتاؤں, بہت دھیان سے سننا, اچھے اخلاق چوٹ کر جاتے ہیں اور بد اخلاقی سے اچھا آدمی بھی دین سے دور ہو جاتا ہے. کسی کے ساتھ ہم اچھا اخلاق برت دو تو بات چھوٹ کر جائے گی, وہ زندگی بھر بھولے گا نہیں, زندگی بھر بھی وہ کبھی نہیں بھولے گا. آپ کے ساؤتھ افریقہ کا ہی ایک آدمی تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, اس کا انتقال ہو گیا یہ مجھے پتہ نہیں, لیکن تھا ساؤتھ افریقہ کا, ہمارے یہاں آتا رہتا تھا. اب تو ہمارے یہاں آتا بھی نہیں ہے, یہاں بھی مجلسوں میں کہیں آدمی دکھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں حفائر مرکز ہوتا تھا, حفائر کا وہاں دعوت کا کام چلتا تھا. تو وہ رات کے وقت میں وہ آدمی آیا اور حفائر پورا کے پورا کھچا کر بھرا ہوا, کہیں سونے کی جگہ نہیں. میں اتفاق سے اس وقت ٹہل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیچارے ایک آدمی آیا ہے جگہ کے لیے پریشان ہے, اب کون اس کو جگہ دے مکہ مکرمہ میں. تو میں نے جو ہے میرا بستر تھوڑا سا یوں کھسکایا تو قریب میں جو ساتھی تھا اس کو کہا تیرا بستر تھوڑا سا یوں کر بھائی, ایک ساتھی سے رات کے لیے جگہ دے تو صبح تو جو جگہ ہو جاتی ہے, ایک رات کا مسئلہ ہوتا ہے ہر مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا, پھر آہستہ آہستہ میں سٹ ہو جاتا ہے. وہ میں نے جو اس کی خدمت کی تو میں آپ کو کیا بتاؤں, سال میں جب بھی وہ نظام الدین آتا تھا تو وہ خدمت کو یاد کرتا تھا, آپ نے میری خدمت کی. اب حالانکہ میں نے کوئی اس کی خدمت نہیں کی ہے, خالی اتنا کیا ہے بھائی تم تھوڑا سا بستر یوں کر لو, تم تھوڑا بستر یہ کر لو, میں بھی تھوڑا یوں کرتا ہوں تاکہ ایک آدمی جو ہے وہ سو جائے, اس کی رات بےچارا تھکا ہارا ہے, عمرہ کر کے آیا ہے, عمرہ کر کے آدمی ویسے تھکتا ہے اور آتا ہے تو اپنے مرکز پر آتا ہے. اب تو مرکز رہے نہیں وہ, یہ 1978 کا قصہ سنا رہا ہوں, 1978 کا. تو وہی اخلاق جو میں نے اس کے ساتھ برتے, تو جب تک وہ ملتا رہا جہاں پر ملتا رہا, امریکہ میں ملا, فیجی میں ملا, نیوزی لینڈ میں ملا, آسٹریلیا میں ملا, ہونولولو میں ملا, ہوائی جو سان فرانسسکو میں ملا, پھر مرکز پر آیا, رائمنڈ ملا, بنگلہ دیش ملا. مولانا آپ کے وہ آپ نے جو میری خدمت کی تھی نا مجھے یاد ہے, مجھے اب تک یاد ہے. یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق ہمیں سکھائے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, ایک حدیث سننا, انا زعيم ببيت في ربد الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او كما قال عليه الصلاه والسلام. الحديث رواه ابو داود وقال حديث حسن صحيح. تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دے. لڑائی ہے دو آدمی سے تو ظاہر بات ہے کہ ایک حق پر ہے دوسرا نہ حق پر ہے. ایک آدمی کا حق ہے کہ یہ دکان میری ہے, کاغذات بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ میری ہے, لیکن لڑائی پر تلا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا حق ہے تو اسے چھوڑ دے, جنت میں مجھ سے مکان لے لینا. ایک ہی ہے اس کے اگلے اس سے اگلا ٹکڑا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کو جو مذاق کا جھوٹ چھوڑ دے. اپریل فول یہ مذاق کا جھوٹ ہے, کہہ دو اپریل فول, سمجھ گئے نا, یہ مذاق کا جھوٹ ہے کہ مذاق کا جھوٹ ہو آدمی چھوڑ دے اس کو, جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا. اب تیسری بات سنو وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او كما قال عليه الصلاه والسلام. میں جنت کے اونچے درجے میں, اونچا درجہ, گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب میں اس پر آپ کو دو چیزیں سناتا ہوں. ہمارے یہاں ہم ہر سال الحمدللہ حج میں جاتے ہیں تو ایک لاہیانی گروپ ہے سعودیہ کا, لاہیانی گروپ فیملی ہے بہت بڑی, وہ ہماری خدمت میں ہوتی ہے. کام حرم لے جانا, حرم سے لانا, مکہ لے جانا, مدینہ لانا, یہ سب کارم عرفات میں ان کے ساتھ حج کرنا وغیرہ. ایک مرتبہ میں مینا میں, بہت دھیان سے سننا, میں مینا میں اپنے خیمے میں تھا, وہ ہمارا بہت اکرام کرتے ہیں وہ گروپ, وہ عرب جو سعودی کہ ماشاء اللہ مینا میں بھی ہمیں الگ کمرہ دے دیں گے خدمت کے لیے, جب کارے کھڑی رکھیں گے تو وہاں زیارت میں لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. میں مینا میں بیٹھا ہوا اور دو لہیانی آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک ابراہیم لہیانی اور ایک علی لہیانی. ان دونوں کا ہمارے بچے سب جانتے ہیں, یہ دو ہماری کارے چلاتے ہیں. علی لہیانی جو ہے یہ بادشاہ کا ڈرائیور ہے, عمرا کا ڈرائیور. تو کل کہتے ہیں کہ ہمیں حج کراؤ, تو کہتا ہے نا میں شیخ یونس کو حج کراؤں گا, پورا سال تمہاری خدمت میں, حج کا وقت شیخ یونس کی خدمت میں. تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, آواز آ رہی تھی. یعنی ایمان کی بات سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کتنی اونچی چیز ہے. دونوں لڑ رہے تھے کس بات پر, زمین پر لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا میری زمین ہے, دوسرا کہہ رہا تھا میری زمین ہے, اور وہ کاغذہ بھی بتا رہے تھے یہ کاغذ میرے پاس ہے, یہ ہے, یہ دلیل پیش کرتے. اس میں والی لہیانی نے غصہ میں آ کر ابراہیم لہیانی کو یہ کہا کہ دیکھ کل جب ہم رمی جمار کے لیے جائیں گے نا تو میں شیطان کو کنکریے نہیں ماروں گا, تجھے کنکریے ماروں گا, تو یہ بڑا شیطان ہے. تو وہ ابراہیم لہیانی نے کہا کہ نہیں, میں اس کو بھی ماروں گا اور تجھ کو بھی ماروں گا. یہ لڑائی ہو رہی ان کی. اب جب لڑائی ان کی بڑھی, میں داخل ہو گیا, میں نکلا اپنے خیمے سے. میں نے کہا کیا ہے بھائی, حج ہے, حج میں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے, کہ تم کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو ایک نے کہا یہ میری ہے, یہ میری ہے, آپس میں دوسرے جو لہجہ نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے, وہ بھی دیکھنے لگے. میں نے کہا بھی جگہ تیری ہے یا تیری ہے میں نہیں جانتا, یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا حق ہوتے ہوئے کوئی حق چھوڑ دے تو جنت میں میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. جب میں نے یہ حدیث سنائی تو دونوں نے کہا میں نے معاف کر دیا, معاف کر دیا, نہیں چاہیے. ابراہیم کہہ رہا مجھے زمین نہیں چاہیے, تجھ کو ہدیہ. وہ علی لہیانی کہہ رہا مجھے زمین نہیں چاہیے, تجھ کو ہدیہ. مجھے جنت میں گھر چاہیے, جنت میں گھر چاہیے, جنت میں گھر چاہیے. دونوں یہ کہا کہ میرا حق ہے میں نے معاف. علی لہیانی کہہ رہا ہے میرا حق ہے معاف. ارے بھائی تیرا حق سے معاف کر رہا ہے, اس کا حق یہ معاف کر رہا ہے تو زمین لے گا کون؟ یہ کہا شیخ آپ کو ہدیہ. ارے میں کیا کروں گا زمین؟ وہ ایمان, سمجھ گئے؟ ایمان, اللہ رسول کی بات پر یقین, جو کہ یقین ہے کہ میں میرا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑوں گا تو حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مجھے گھر دلائیں گے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. پھر آپس میں ان کو سمجھایا, ان کو بٹھایا, ان کو بٹھا کر کہا جو بھی حقیقی بات تھی کہ بھئی یہ اس کی اتنی ہے, اس کی اتنی ہے. کوئی وہ جگہ لینے کے لیے تیار نہیں, کوئی جگہ لینے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے مجھے تو جنت میں گھر چاہیے, وہ کہہ رہے مجھے بھی جنت میں گھر چاہیے اور مجھے دینے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, تو مجھے دیتا ہے نا, چل مالک بن گیا میں, اب میں جس کو دوں گا لوگ ہاں اب لیں گے. بولے اگر ایسا لیتے تو جنت میں مکان نہیں ملتا. جب میں فیصلہ کرانے لگا ان کے آپس میں اور ان کو دینے لگا, وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں زمین لیتے اس شرط پر کہ جنت میں مکان ملنا چاہیے. ایمان ہماری طرح نہیں کہ اس کو بھی آنے دو, اس کو بھی آنے دو, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کے رسول کی بات پر یقین. ایک قصہ پہ خیر ان کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ, بہت محبت سے رہ رہے ہیں, زمین ان کے پاس آ گئی, جس کا حق تھا وہ پہنچ گیا, جس کا حق نہیں تھا اس کو بھی زیادہ دے دیا. محبت اصل, محبت اصل ہے. اسی طریقے پر مدینہ منورہ مسجد نبوی, یہ مسجد نبوی کے توسیع کا کام بھی شروع ہوا ملک فہد کے زمانے میں. تو بالکل مسجد نبوی کا بھی تو بیچ میں حصہ آ گیا اس دکان کے, کمرا ساتھی تعارف. میں اللہ کے رسول کی بات پر یقین, ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی کام کرو اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہونا چاہیے. اب میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں, وہ دعا پڑھ لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. پڑھا دوں دعا آپ کو؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے بھی یہاں یہ دعا پڑھ لی اس کے کھاتے میں جتنے دنیا میں مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیا اس کے اکاؤنٹ میں کیش آ گئی. ادھار نہیں, کل ملے گا, پرسوں ملے گا, ترسوں ملے گا, نا آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی. اچھا عربی نہ پڑھ سکو تو گجراتی میں کہہ دو, گجراتی نہ کہہ سکو تو انگلش میں کہہ دو. اس لیے کہ اس میں عربی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن نماز میں عربی پڑھنی پڑے گی. ہاں وہاں ٹرانسلیشن نہیں چلے گا نماز میں. کئی آدمی جو ہے سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن شروع کر دے کھڑے ہو کر, یہ لیکن وہاں تو عربی پڑھنی پڑے گی. لیکن یہ دعاؤں کے اندر اگر کوئی ترجمہ بھی پڑھ لے تو بھی اس کو وہی سواب دے گا. ایمان, اس ایمان پر سنا رہا. وہ عرب آیا میرے پاس ملک فہد کا زمانہ. ملک فہد نے جب بیت مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو مکانوں کی قیمتیں بہت بھی لوگوں کو 10-10 گنا زیادہ, 25-25 گنا زیادہ, پیسے لے جاؤ جگہ چھوڑ دو. ایک عرب کی دکان تھی, یہ ہمارا ساتھی تھا. وہ دکان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, وہ جمع ہوا تھا. کہ نہیں مجھے میری دکان نہیں دینی, اس لیے اتنے حرم شریف سے قریب کہاں ملے گی. ایسی 10-15 دکانیں اور لوگوں کی تھی حرم کے بالکل قریب. تو ملک فہد جو ہے وہ امریکہ سے علاج کرا کر آیا, علاج کرا کر وہ ریاض نہیں گیا, سب سے پہلے مدینہ منورہ آیا. پر مدینہ منورہ آ کر ایک جلسہ کیا مدینہ والوں کا. اس جلسے میں ہمارے ساتھی کو بلایا. وہ ساتھی جب جا رہا تھا تو مجھے پوچھا کہ شیخ میں کیا کروں. میں نے کہا تم جاؤ, کیا ہوتا ہے ڈیمانڈ کرو اپنی جو بھی ہے, اس لیے جو تو حکومت کے لائے نہیں ہم کیا سمجھیں ان چیزوں کو. انہوں نے کہا نا آپ مجھے بتاؤ رائے دو. میں نے کہا بھائی میری رائے تو بہت کڑوی ہوگی, میری رائے تو بہت کڑوی ہوگی. انہوں نے کہا میں عمل کروں گا. نہیں میں تو عمل نہیں کرنے کا, تو جا تو تیری بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے میں جانتا ہوں, تو اپنا جا وہاں ملک فرد کے پاس جا, وہاں جا کر کیا کہتے ہیں دیکھو. وہاں جا کر ملک فرد نے سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی توسیع کر رہا ہوں, میرا محل نہیں بنا رہا ہوں, اور تم نے جو مانگا میں نے دیا تم کو اس لیے. لیکن 10-15 آدمی ایسے ہیں جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں, وہ پیسہ بھی لیتے نہیں ہیں, وہ کوئی جگہ بھی نہیں لیتے, وہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتے. بھائی ٹھیک ہے تم کو جو ہے اگر نہیں دینی اپنی جگہ تو کوئی بات نہیں, میں مسجد ریلوے کے طور سے رکھ دیتا ہوں, اس لیے میں ابھی بیمار ہوں, امریکہ سے آیا ہوں, سیدھا یہاں آیا ہوں مدینہ منورہ, میں ریاض بھی نہیں گیا, اور کئی ذمہ داریاں ہیں میری. میں کل شام تک یہاں ہوں, کل شام تک جو ہے اس بات کا تم فیصلہ کرو کہ تم مجھے دیتے ہو یا نہیں دیتے یہ جگہ. پیسہ تمہیں جو پیسہ چاہیے وہ لے لو, اور اس نے چیک رکھ دیے ہاتھ میں دے دیے. یہ کہ یہ تمہاری جگہ ہمارا وہ ساتھی تھا اس کو بھی چیک دیا. یہ کہ یہ چیک ہے تمہیں جتنے پیسے لکھنے ہو, سمجھ گئے بھائی, جو آنکڑا جو فگر تمہیں لکھنا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں, تم لکھو کیا چاہیے پیسہ تم کو. اب جو 15 آدمی تھے ان کو دیا, ان لوگوں نے کیا کیا وہ تو مجھے پتا نہیں. وہ جو ہے وہ چیک لے کر میرے پاس آیا, وہ عرب کا شیخ یہ چیک دیا ہے مجھے, کہا ہے کہ فکر لکھو تو آپ بسم اللہ کرو. کتنا لکھو مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا دیکھ تجھے اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے, تو اس نے کہا اللہ مقدم ہے. میں نے کہا میں ایک رائے دیتا ہوں, تنہائی کی رائے ہے, لیکن تیری بیوی کو مت بتانا. اس کی بیوی کا نام لیلا تھا. میں نے کہا لیلا کو مت بتانا کہ مولانا نے رائے دی, لیلا کو مت بتانا کہ شیخ نے رائے دی. ہاں رہا لڑائی بڑائی جو ہو تنمٹ لینا, لیکن اس کا ثواب تجھے بہت ملے گا. اس نے کہا بتاؤ کیا رائے دی. میں نے کہا یہ چیک ہے اس کے اوپر تو کچھ مت لکھ, 000 لکھ کر ملک فہد کو دے دے, پر یہ کہہ دے کہ یہ جگہ اللہ کے لیے ہے. خالی ایک شرط لگا دے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ آنی چاہیے, حدود میں نہیں, باہر نہیں, مسجد جسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ملے گا اوپر. میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تجھے ملے گا, اور اتنا ملے گا, اتنا ملے گا کہ تو لے بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا اوپر نہیں ملے گا, اوپر تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ, دنیا میں بھی ملے گا. تو میری بات سن. تو اس نے وہ اللہم اغفر لی واغفر لی. میں نے کہا اچھے کام میں استخارہ نہیں ہوتا, تہجد پڑھ بھی استخارہ ہوتا ہے. ارے بتاؤ عشاء کی نماز پڑھنی ذرا استخارہ کرو بھائی, پڑھے کہ نہ پڑھے. ارے بتاؤ بھائی یہ تو بھلا کام ہے, تو کر لے یہ کام. اور میں نے کہا کہ دیکھ تو یہ کرے گا تو بادشاہ کی ہمت بن جائے گی, کیونکہ تیری دکان سب سے بڑی ہے, اس میں باقی میں چھوٹے چھوٹے باخڑے ہیں, تو تیری جب یہ رزلٹ پہنچے گا نا تو وہ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے اور حرم شریف کا بھلا ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مطلب اس نے میرے سامنے اس نے جو ہے وہ 000 کر کے اس نے جو ہے اسی وقت بادشاہ کے پاس جا کر چیک دے دیا. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا, بادشاہ جو ہے وہ دنگ رہ گیا کہ اسی آدمی کی وجہ سے تو ہمارا معاملہ رکا ہوا تھا, اس نے ایک ریال بھی نہیں لیا. کیا بات ہے, ایک ریال بھی نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تم بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے, کبھی ایسا نہیں تو پاگل پڑے گا آدمی لکھتا ہے. تو اس نے کہا نا میں ہوش و حواس ہوں. پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ کوئی پوچھے تجھے کس نے رائے دی, ہمارا نام مت لینا بھائی, ہمارا نام نہیں آنا چاہیے, تو خالی ایک کام کر لے تجھے ملے گا اوپر, اور چونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دے گا. اچھا وہ تو کر لیا, دے کر آ گیا. اب میرے پاس آؤ نے کہا شیخ یہاں کا معاملہ تو نمٹ گیا ہے لیکن لیلا کی فکر لگی ہوئی ہے, گھر جاؤں گا تو پوچھے گی کیا کر کے آئے تھے. میں نے کہا وہ تو سنبھال لینا یار, کچھ زیور ویور لے جا, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, ہدیہ ودیہ لے جا, کچھ کر لے, کچھ خوش کر دینا اس کو. ارے مولانا وہ بھی جو ہے بڑے باپ کی بیٹی ہے, ایسے خوش نہیں ہونی. میں نے کہا ہو جائے گی, میں دعا کرتا ہوں ہو جائے گی. اب وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد, گھر جانے کے بعد تین دن وہ آیا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی تین دن سے تو آیا نہیں مولانا, تین دن لڑائی چل رہی تھی گھر میں. اب معاملہ نمٹ گیا ہے. چل میں نے کہا نمٹ گیا, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آفیت کے ساتھ. مولانا میرے گھر میں آ کر ایک مرتبہ بیان کر لو آپ عربی عورتوں میں. میں نے کہا جوڑ دو, بیان بھی کریں گے تیرے گھر میں, انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے. تو عربی عورتوں کو جوڑا, بیان کیا, حدیث سنائیں گے, گھر میں معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب سنو مسجد نبوی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. وہ مسجد بالکل مسجد نبوی کے بیچ میں, وہ جہاں چھتریاں ہیں نا, چھتریاں حرم شریف میں, وہ چھتری میں اس کی دکان تھی, بالکل مسجد نبوی کے بیچ میں وہ جگہ اس کی آ گئی. اب قیامت تک مسجد نبوی ہے الحمدللہ, لوگ نماز پڑھیں گے, جو بھی ہے ثواب ملے گا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے جو بھی ہے. وہ ملک فواد نے اسے ایک مہینے کے بعد ریاض بلایا. جب ریاض بلایا تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ مجھے ریاض بلایا ہے, اور دیوان ملکی سے, دیوان ملکی یعنی بہت اونچے پیمانے پر سے مجھے پیغام آیا ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا ڈرنا مت, تو نے جو کیا اللہ کے لیے کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تیرا, اللہ قبول کرے گا, اللہ برکت دے گا, تو جا. اور میں نے کہا سورہ علم نشرہ پڑھتے رہنا. اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے کا آدمی ڈر کا موقع ہو یہ ہو تو آدمی سورہ علم نشرہ پڑھ لے 11 مرتبہ, اور 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. وہ گیا, جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد آئے میرے پاس, اور بالکل شاہی لباس میں آیا, شاہی لباس, لال گترا اور وہ ابایا اور سیٹھیا بن کر. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ یہ کہا مولانا بس بہت کچھ اچھا ہو گیا. میں کہا کیا ہوا یہ تو بتا. یوں کہا بادشاہ نے مجھے بولا, یوں کہا کہ تم نے 0-0 کر کے پوری زمین دے دی ہم کو, تو یہ ذرا ہمارے دل میں کھٹکتی ہے بات, ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. تو کہا میں تو لوں گا نہیں, میں نے تو اللہ کے لیے دی. یوں کہا نا اس کا بدلہ تو نہیں دوں گا, اس کا بدلہ تو تجھے اللہ دے گا, لیکن دمام کے قریب میں, دمام جو شہر ہے اس کے قریب میں بہت بڑی ایک زمین ہے, یہ زمین میں نے تیرے نام پر کر دی ہے, اور وہاں تو جا, وہاں جا کر فلیٹ بنا, جو بنانا ہے وہ بنا. خدا کا کرنا ہی کہ وہ زمین اس کے نام پر امر ملکی سے آ گئی, دیوانی ملکی سے کاغذات آ گئے, اتنے ایکڑ, بہت بڑی ایکڑ زمین قیمتی, کہ یہ جو ہے تیرے نام پر, تو جو کرنا ہے وہ کر. جب وہ زمین لی تو لینے کے ایک مہینے کے بعد اندر سے پیٹرول نکل آیا. پیٹرول نکلا وہ تو اپنی جگہ, اس کے بعد زمین بھی خالی بچی. تو بولے مولانا اتنا اللہ نے مجھے برکت دی کہ میری 100 نسلیں بھی اگر جو ہے بلڈنگیں بناتی جاویں اور کھاتی جاویں اور بیچتے جاویں تو بھی پیسہ ختم نہ ہو, اللہ نے اتنا دیا. میں لے گا یہ تو 0-0 سے اللہ نے تجھے اوپر کر دیا, ثواب ملا وہ الگ, دنیا ملی وہ الگ. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا, بھئی سنو, آپ نے کعبے کے قریب کھڑے رہ کر ایک اعلان کیا, بھئی سنو میرے چچا کا سود میں سب ختم کرتا ہوں. حضرت عباس جو تھے یہ بینک تھے, بینک زبردست بینک تھے, ان کے پاس بہت پیسہ تھا. حضرت عباس کے پاس زمانے جاہلیت کا بھی, زمانے اسلام کا بھی بہت مالدار تھے, وہ لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس وقت میں میرے چچا کا سود جو ہے وہ سارا کا سارا ختم کرتا ہوں. مثلاً 100,000 رین لیا, 100,000 رین کے اوپر 50,000 سود بنا تو 1.5 لاکھ دینے پڑیں گے نا اس کو. تو یہ فرمایا کہ میں 50,000 یہ سود کا جو پیسہ ہے وہ سارا ختم کرتا ہوں, اس لیے کوئی سود کا پیسہ نہ دے. حضرت عباس وہیں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ سود معاف کرتے ہیں, میں سب کی اصل معاف کر دیتا ہوں. 10 لاکھ لیے تو 10 لاکھ پر جو سود ہے وہ بھی معاف, 10 لاکھ بھی معاف. تو علماء نے لکھا ہے انہوں نے جو یہ قربانی دی حرم میں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے 600 سال تک ان کی اولاد میں حکومت رکھی. کہ بنو عباس بنو عباس بنو عباس جو کہتے ہیں وہ حکومت رکھی کہ چلو تم نے یہ دیا تو ہم تمہارے اولاد میں حکومت لا رہے ہیں. حکومت حکومت وہ حکومت چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو ضائع نہیں کرتے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. اللہ کی طرف سے ثواب. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اللہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ میں کسی کے کام کو ضائع نہیں کرتا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جنہوں نے ہجرت کی اور قربانیاں دی تو میں ان کی اور میرے راستے میں شہید بھی ہو گئے, میں ان کے عملوں کو کبھی ضائع نہیں کروں گا, جنت میں داخل کروں گا اور پھر بڑے 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 ثواب دوں گا. میرے نزدیک یہ ثواب دینا ہے. ایک صحابی تھے بشیر کے عقربا, ان کا نام تھا عقربا, حدیث شریف میں نام آتا ہے عقربا, اور ان کے بیٹے کا نام تھا بشیر, بشیر ابن عقربا. یعنی کتنا اونچا درجہ ملتا ہے. آدمی اگر دین کے لیے قربانی دے تو اس کو شاباشی وہاں سے ملتی ہے, دنیا والے شاباشی نہیں دیتے, وہاں سے اوپر سے. بشیر عقربا ان کی ماں, کس کی ماں؟ بشیر کی ماں یعنی عقربا کی بیوی. یہ تینوں مسلمان ہو, مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. بشیر کی عمر تھی 8 سال کی, 9 سال کی, 10 سال کی. بشیر کی عقربا اللہ کے راستے میں نکلے, جب اللہ کے راستے میں نکلے وہاں شہید ہو گئے. بشیر کی ماں یعنی عقربا کی بیوی یہ جو ہے مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. اب بچہ یتیم بشیر اکیلا ہے, کوئی نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آنے لگے تو یہ بشیر 7 سال کی عمر ہے, 8 سال کی عمر ہے, روایتیں مختلف ہیں. یہ بھی اچھے کپڑے پہن کر اپنے باپ کے استقبال میں آیا. مدینہ والوں کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مدینہ والے واپسی میں استقبال کے لیے احد پہاڑ کی طرف یا احد پہاڑ سے پہلے تک نکلتے تھے استقبال کے لیے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ذرا دیکھیں, کبھی حضور کے جلد سے ان کی اونٹنی پکڑ لیں, ان کو جو پانی پلا دیں, ان کے پاؤں دھو دیں, ان کے کپڑے لے لیں, یہ جو بھی مدد کر سکیں ہم. تو بشیر بھی نکلا صحابہ کے ساتھ. صحابہ نے کہا بشیر اجن تریب ومن تریب, بشیر کس کا ارادہ ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ تو بشیر نے کہا اريد ابي عقربہ, میں میرا ابا عقربہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. صحابہ کو معلوم تھا کہ اس کا باپ شہید ہو گیا ہے, صحابہ کو معلوم تھا کہ اس کا باپ وہیں دفن ہو گیا ہے, اور صحابہ کو معلوم تھا کہ اس کی ماں بھی مر گئی ہے. بچہ ہے وہ ایک ٹیکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا. جب قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو ایک ایک اونٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اس پر میرا باپ ہے کہ نہیں, نہیں اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے. یہاں تک کہ پورا قافلہ داخل ہو گیا, ماں وجد ابا, باپ نہیں ملا. تو یہ بھاگا بھاگا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیچ میں رہتی تھی, کچھ اٹھنی آگے بیچ میں حضور کی اونٹنی اور کچھ اٹھنی پیچھے. استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اس طریقے سے کر کے چلتے تھے, بیچ میں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی. یہ بچہ بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. آپ اٹھنی پڑتی. تو آپ نے پوچھا صحابہ سے من ہادا, کون ہے؟ ایک صحابی نے کان میں کہا کہ یہ بشیر ابن عقربہ ہے. آپ نے فرمایا اوہو اچھا اچھا, اس کا باپ شہید ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر ایک صحابی نے کہا کہ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے, ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے, پر یہ اکیلا یتیم بچہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اسے اٹھاؤ. سب صحابہ موجود ہیں, اسے اٹھاؤ. اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اپنے آگے بٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. فوجد رسول اللہ یبکی, دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھا کہ جب حضور رو رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سے جو آنسو ہیں وہ بچے کے سر پر گرے. جب سر پر گرے فرفع رأسہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اوپر کیا. فوجد رسول اللہ یبکی, دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو بشیر نے خود نے پوچھا بچے نے لم تبکی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, یا بشیر یا بشیر انا ابکی علی ابیک وعلی امک, میں تیرے باپ پہ رو رہا ہوں اور تیری ماں پہ رو رہا ہوں کہ تیرا باپ تو ہمارے غزوے میں شہید ہو گیا اور تیری ماں بقیع میں دفن ہو گئی. جب بشیر نے یہ سنا کہ باپ شہید ہو گیا اور ماں بھی بقیع میں دفن ہو گئی تو بشیر جو ہے زور سے رونے لگا. بچہ تھا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, شاعر کہتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار, ہم کو کوئی رلائے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار, ہم کو کوئی رلائے کیوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور پتا چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, تو اس بچے نے بھی چیخنا شروع کیا. تو حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ لما تبکی یا بشیر؟ تو اس نے کہا انا ابکی علی ابی و امی, میں میرے باپ پہ رو رہا ہوں, میں میری ماں پہ رو رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے جب بشیر کی چیخیں نکل رہی تھی تو اس وادی میں جو صحابہ تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے, ان کے بھی آنکھوں میں. دلے تو ہے کہ بھائی یتیم بچہ اب کوئی نہیں ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ پھیر رہے اور ایک جملہ کہہ رہے, اس کو کیا بشیر, اس کو کیا بشیر. بشیر خاموش ہو جا. حضور چپ کر رہے ہیں, ان کی آواز بڑھ رہی ہے. حضور خاموش کر رہے ہیں اور یہ زیادہ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو دیا بشیر, اس کو دیا بشیر. وہ بشیر خاموش ہو جا. تو بشیر نے جواب دیا روتے ہوئے, کیف اسکت یا رسول اللہ, انی فقدت ابی و امی, میں کیسے خاموش ہو جاؤں, میں نے تو میرے باپ کو بھی گم کر دیا, میری ماں کو بھی گم کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا جواب سنیے. حضور جواب دے رہے ہیں, اما تردا یا بشیر, اما تردا یا بشیر ان محمدا یکون اباک و عائشہ امک. اے بشیر, کیا تو اس تقسیم پر راضی نہیں ہے کہ محمد تیرے ابو بن جائے اور عائشہ تیری امی بن جائے؟ بشیر نے کہا رضی تو یا رسول اللہ, رضی تو یا رسول اللہ, رضی تو یا رسول اللہ. جب تک حضور زندہ رہے حضور سب تو کہتے تھے یا نبی اللہ, اور یہ کہتے تھے اے میرے ابا. جب تک ماں عائشہ زندہ رہی تو دوسرے تو کہتے تھے کہ ام المؤمنین, کہتے ام المؤمنین, اور یہ کہتے تھے کہ یا امی, اے میری ماں. اور عائشہ نے ماں جیسا پیار بھی دیا, حضور نے باپ جیسا پیار بھی دیا. اما کرتا یا بشیر ان یکون محمد عباس و عائشہ امت, جب ایک درجہ ملا ہے تو کتنے دوسرے بچوں نے کہا ہے کہ ارے کاش بھی ہم, کاش ہم بھی بشیر کی جگہ ہوتے, بشیر کی جگہ ہوتے تو ہمیں بھی تو درجہ ملتا, محمد جیسا باپ کہاں ملے گا اور ایسے جیسی ماں کہاں ملے گی. آدمی کام کرتا ہے ضائع نہیں جاتا. آپ لوگ کسی کو بھی ایک دن کی بات بتاؤ گے وہ ضائع نہیں جائے گی. میری نصیحت یاد رکھنا, روزانہ کسی نہ کسی کو اللہ رسول کی بات بتایا کرو, بتاؤ گے انشاءاللہ روزانہ, پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجے دے گا, دنیا میں بھی امن و امان, دنیا میں نیکیوں کی بندا باندھی, اور مرنے کے بعد بدلے کی مسلح دھار بارش نعمتیں. دنیا میں بندا باندھی اللہ کرے گا, بندا باندھی, بندا باندھی کا مطلب یہ اللہ مال میں برکت دے دے گا, اللہ اولاد میں برکت دے دے گا, اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے گا, قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے گا, جماعت میں نکلنے کی اللہ توفیق دے دے گا, کسی کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے گا, یہ بندا باندھی. اور مرنے کے بعد نعمتوں کی مسلح دھار بارش, ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. کتنی بڑی جنت بھائی؟ اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا, اور وہ حور دنیا کی بیگم جیسی نہیں, دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا, لیا برقع چلی میں کے, تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی, کہ کیوں, کہ تو نے مجھے مارا کیوں, جنت کی ہو رہی تھی, نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ, میں کا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام, ایسے ہو رہے, اور اس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں, بیت مکنون, لؤلؤ مکنون, خیرات الحسان, قاصرات الطرف, لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, سبھی ائی آلائے ربکما تکذبان, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, سبھی ائی آلائے ربکما تکذبان, اس میں نیچی نگاہوں والے ہو رہے ہیں, اور وہ ہو رہے کیسی ہیں کہ جسے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے چھوا, کأنہن الیاقوت والمرجان, فبأی آلاء ربکما تکذبان, جیسے یاقوت اور مرجان ہوں بالکل صاف شفاف چمکتے ہوئے, کأنہن الیاقوت والمرجان, فبأی آلاء ربکما تکذبان, آپ سب جواب دے دو. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھو تو سورہ رحمان پڑھو, تو آخر میں جب سورہ رحمان پڑھ چکو, نماز میں نہیں لیکن جب اپن پڑھتے ہیں تو فوراً کہہ دیا کرو, اے اللہ تیری کسی نعمت کی ناشکری ہم نہیں کرتے, تیرا شکر ہے. اس معاملے میں جنات ہم سے آگے بڑھ گئے. سننا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے پاس بیان کے لیے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو تھوڑے وقت میں کیا بیان کروں, کیا سمجھاؤں آپ کو, جناتوں نے نبی کو تکلیف نہیں دی ہے جتنی انسانوں نے دی ہے, انسانوں نے بہت تکلیف دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں بعد میں کوئی مسلمان بنا کوئی نہیں بنا, انسانوں نے بہت تکلیف دی, لیکن جناتوں نے کوئی تکلیف حضور کو نہیں دی, کبھی بھی نہیں, اور بغیر جھجک کے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مکہ میں, اور جناتوں کی جماعت آئی پیچھے, انہوں نے سنا تو انہوں نے, اچھا حضور کو معلوم نہیں جنات کی جماعت آئی ہے, انہوں نے سنتے ہی ایمان قبول کر لیا, سنتے ہی حضور کو نماز پڑھا رہے ہیں, پھر آئے تھے ناظرین کہ حضرت آپ کو نماز پڑھا رہے تھے, اور وہ جنات جو ہے وہ مسلمانوں پر گئے اور اپنے قوم کو جا کر دعوت دی کہ دیکھو ایسا آدمی کے پاس سے آئے ہیں. تو ایک مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, ایک اس لیے کہ تمہاری اس مجلس میں جنات بھی ہیں اس لیے سبق دے رہا ہوں, سن لو, وہ بھی سنیں کہ یہ حدیث ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جنات آئے, اور جناتوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت آپ انسانوں میں تو بیان کرتے ہو, کچھ ہمارے لیے بیان کرو. آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی آپ کے پاس بھی آئیں گے بیان کے لیے. نہیں حضرت کب آئیں گے بتائیے آپ. اب فرمایا کبھی آئیں گے. میں کہا نہیں حضرت ہم جنات ہی منتظر ہیں کہ آپ کا بیان سنیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دو دن میں ہم آپ کے یہاں آئیں گے. مکہ میں بھی حضور نے جناتوں بیان کیے, مدینہ منورہ میں بھی جناتوں بیان کیے. یہ قصہ مدینہ منورہ کو سنا رہا ہوں, جو سنا رہا ہوں ابھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو اکیلے نکلے. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ سے کہا, بھئی آج رات کو جناتوں بیان کے لیے جانا ہے ہمیں, کون چلے گا ہمارے ساتھ؟ تو سارے صحابہ نے سر نیچے کر لیے, کوئی بولا نہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی نہیں بولا, خاموش. عبداللہ بن مسعود یہ بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا اوپر دیکھ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا عبداللہ چلو گے؟ ابھی ہاں بھی نہیں کہہ سکتے, نہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں چلوں گا, اور ہاں کہیں تو وہ ڈرے. اب یہ بات تو ہو گئی, یہاں تو کوئی تیار ہوا نہیں. رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھی آج جو بھی فقیر لوگ ہیں, یعنی اصحاب صفہ میں جو غریب لوگ ہیں, آج ان میں سلمہ کے گھر چلو, وہاں کھانا وغیرہ ہمارے ساتھ کھا لو. تو انہوں نے سب کو, اب میں سلمہ کے کھانا آیا تھا تو سب نے کھانا کھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو عبداللہ بن مسعود تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ملے, تو فرمایا عبداللہ تم میرے گھر نہیں آئے کھانے کے لیے؟ فرمایا حضور مجھے پتا ہی نہیں تھا, ویسے بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے, خاکہ مجھ پر بھی ہے, لیکن مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کسی کو بلایا. میں کسی جگہ کام میں گیا ہوا تھا اور دیکھا تو یہاں مسجد میں کوئی نہیں ہے, پتا چلا کہ آپ کے گھر کھانے کے لیے گئے, تو آپ تو لے گئے لیکن بغیر پوچھے میں آؤں, ادھر ادب کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. باندھی سے کہا بھائی جاؤ دیکھو, پوچھو ام سلمہ سے کچھ کھانے کو ہے. حضور کھڑے ہیں وہاں, عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے ہیں وہاں, بھائی پوچھو. اب وہ گئی باندھی, واپس آئی, باندھی نے آ کر کہا کہ حضرت کھانے کو تو کچھ نہیں, سب ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا ارے عبداللہ بن مسعود تم اگر پہلے آ جاتے بھائی تمہارے پیٹ میں بھی کچھ لقمے پڑ جاتے, اب تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, آرام کر لو. عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں آرام نہیں لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب جب چلے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جنات آئے لینے کے لیے کہ آج رات بیان ہے ہمارے یہاں. آپ نے فرمایا ہاں آج بیان کے لیے آنا ہے تمہارے یہاں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, تیاری کر کے باہر نکلے, اور باہر نکل کر لوگوں سے کہا بھی عبداللہ بن مسعود کو بلا لو. جب عبداللہ بن مسعود کو بلایا تو عبداللہ بن مسعود یہ سمجھے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں, سمجھ گئے نا؟ تو باندھی نے تو منع کر دیا تھا, لیکن کچھ کھانا کہیں سے آ گیا ہے جس سے بلا رہے ہیں کھانے کے لیے. تو یہ ذرا برابر جو ہے اپنا کھانے کا ایک ذہن بنا کر کہ بھوک لگ رہی ہے تو یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا کر کے آئے. جہاں آئے تو وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ریڈی تیار کھڑے ہیں باہر, جیسے کہیں جانا ہے. تو آپ نے جو ہے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت کہاں؟ کہا جنہ کے بیان کی لیے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میری بھوک ہی ختم ہو گئی. وہ ٹینشن تھا نا, ایک تو بھوک تو تھی لیکن میں ٹینشن دوسرا آ گیا. اب عبداللہ بن مسعود کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد راستے میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ دیکھو میں وہاں جاؤں گا پہاڑی کے اوپر, سب جنات جمع ہوں گے, میں انہیں بیان کروں گا, لیکن تم جو ہے ایک دائرہ بناؤں گا, میں اس دائرے کے اندر تمہیں بٹھا دوں گا. جب اس دائرے میں تمہیں بٹھاؤں تو تم اس دائرے سے باہر مت نکلنا. تمہیں شکلیں بڑی عجیب عجیب دکھائی دے گی, آگ دکھائی دے گی, لمبے لمبے آدمی دکھائی دیں گے, ساری چیزیں دکھائی دیں گی. جہاں دائرے سے باہر نکلے اچک لیں گے تمہیں. دائرے میں رہو گے تو تمہیں کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ تو تم یہاں سے نکلو, یہاں سے ہٹنا مت. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت اس دائرے میں آپ بھی رہنا, میں آپ کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہوں گا, بیان سنتا رہوں گا, یعنی پھر حضور کا پاؤں پکڑ کے بیٹھو, وہاں آپ بھی رہنا. آپ نے فرمایا میری فکر نہ کر, مجھے تیری فکر ہے, تو جو میں دائرہ بناؤں گا دائرے کے اندر سے نکلنا مت. سمجھاتے سمجھاتے گئے. وہاں جا کر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ صاحب میں نے تو شکلیں دیکھی, اب میں تو گھبرانے لگا. آپ نے فرمایا گھبرانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچ دیا ہی ہوں. دائرہ سمجھتے ہو نا بھائی آپ نے لکیر کہہ دے لکیر, لکیر کر کے بٹھا دیا. یہ کہ تم بیٹھے رہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بٹھایا تو صحیح لیکن میں حضور سے چمٹ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کیا اور بیان شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. جب سورہ رحمان سنائی تو فبأي آلاء ربكما تكذبان تک جب پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنہ جواب دیتے اے اللہ تیری کون سی نعمتوں کا ہم انکار کریں گے, ہم تیری کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے. ہر آیت کے اوپر یہ جواب دیتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر واپس آئے مسجد نبوی میں اور صحابہ کو سنائی, کسی صحابی نے بھی جواب نہیں دیا تو حضور نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں, کہ تم سے تو جنات اچھے. کہ انہوں نے ہر جملے کے اوپر خدی ایہ اعلیٰ ربکما تکذبان پر کہتے رہے تیری کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے, اور تم نے تو ایک بھی نہیں کہا. پھر حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم یہ سورت پڑھو تو آخر میں کہہ دو کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کا ہم انکار کریں. پھر جنتوں نے شکایت کی حضرت ہمارا کھانا, تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیاں, یہ ہڈیوں سے استنجا مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا مت کرو, یہ تمہارے بھائی جنتوں کی خوراک ہے. جب ہڈیاں پھینک دی جاتی ہیں اور وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ اس پر گوشت چڑھا دیتا ہے, یہ ان کی غذا ہے. لیر جو ہے ان کے یہ ساری چیزیں بیان کی تو احکامات سب کے لیے آئے. میں اس پر سنا رہا تھا کہ یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ حورے جو ہوں گے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنت نے چھوا ہوگا. ارے بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا؟ میں آپ کو بتاؤں اب تو میرے پاس کل 10 منٹ رہ گئے گھنٹے کے, اور جنت یہ سبق ہی جو ہے یعنی یہ سبق ہمارا جنت والا خود ایک گھنٹے کا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا اتنا بتا دو تو آپ کو میں ایک وظیفہ بتا دوں. وظیفہ بتا دوں, حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لے. کوئی منگنی کی ضرورت نہیں ہے, وہاں منگنی کی ضرورت دنیا میں ہوتی ہے, وہاں منگنی منگنی ہوتی نہیں ہے. جون سے لکڑی سے لڑکی پسند آ جائے ہاتھ پکڑ لے شادی کر لے. تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص انشاءاللہ. 3 فائدے ہیں اس کے. ایک تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا ماشاءاللہ سیدھا سیدھا. تو 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں آتی ہیں بھائی؟ 5. تو روزانہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 50 مرتبہ. تو 5 بنگلے اپنے تیار ہو گئے الحمدللہ. صحیح حدیث میں آتا ہے. اور حشر کا میدان میں کہہ دیا جائے گا کہ 8 دروازے ہیں جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, اور اندر لڑکی ہیں جون سے لڑکے سے چاہے شادی کر لے. لیکن ایک بات بتاؤں, اگر نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی آدمی نماز کے بعد مشغول ہوتا ہے, تصویر فاطمہ پڑھنی ہوتی ہے, مسجد جماعت میں بیٹھنا ہوتا ہے, کبھی حور گھر پر انتظار کرتی ہوتی ہے, کبھی پارٹنر انتظار کرتا ہوتا ہے, کبھی کوئی کسٹمر انتظار کرتا ہو, کچھ نہ کچھ آدمی کے کام. تو میں کہتا ہوں فجر بعد فوراً نہ پڑھ سکو ظہر تک پورا کر لو, ظہر بعد نہ پڑھ سکو عصر تک پورا کر لو, عصر بعد نہ پڑھ سکو مغرب تک پورا کر لو, مغرب بعد نہ پڑھ سکو تو عشاء تک پورا کر لو, عشاء بعد نہ پڑھ سکو تو فجر تک پورا کر لو. تو آج سے اسٹارٹ کر دو آپ لوگ, عشاء کی نماز تو ہو گئی نا. اب جو ہے گھر جاتے جاتے جب دعا ہو جائے گی تشکیل ہو جائے گی 10 مرتبہ پڑھ لینا تو اپنا کھاتا شروع. اور یقین کے ساتھ پڑھنا کہ 10 مرتبہ میں سورہ اخلاص پڑھوں گا. جو آدمی بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا قسم کھا کے کہتا ہوں جنت میں اس کے لیے بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا تھا. حضرت عمر نے کہا حضرت میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت تو بنا, تیری طاقت ہونی چاہیے, کتنے بنا سکتا ہے تو بنا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان بنگلے میں اللہ ہم سب کو داخل بھی فرما دے. اب بتاؤ آپ جنت کا بیان تو میں نہیں کر سکا, اخلاق پر بیان بھی نہیں کر سکا, اللہ نے جو کہلوا دیا اللہ اسے قبول کرے, جنت کا مضمون بھی پورا نہیں کہہ سکا. بس اتنا کہتا ہوں کہ بھائی ہماری یہ درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ کہ بھی کوئی کام ہم ایسا نہ کرے کہ انسانوں کی طرف سے جناتوں کو تکلیف ہو اور جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف ہو. یہ ان کا خیال رکھیں, یہ ان کا خیال رکھیں. حدود تو سب کے لیے, احکامات سب کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ حکم ہے, کسی کے لیے یہ حکم ہے. بے حج وہ بھی کرتے ہیں, حج ہم بھی کرتے ہیں, لبیک وہ بھی پڑھتے ہیں, لبیک ہم بھی پڑھتے ہیں, طواف وہ بھی کرتے ہیں, جماعت وہ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. اب آپ کو دوسری کیا سناؤں؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں جس کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں اس مسجد میں جمع کیا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو, ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کر دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے, اور عافیت کے ساتھ ہم کو قبر میں بھی رکھے, اور عافیت کے ساتھ حشر کے میدان میں بھی اٹھائے, اور عافیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جامع کوثر پیتے ہوئے اور جنت میں اللہ ہم سب کو داخل فرما دے. اچھا آپ بتاؤ تین تین چلے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی نام لکھا دو. ماشاء اللہ بہت اچھا مجمع ہے, جلدی جلدی نام لکھاؤ. تین تین چلے کے لیے کون کون تیار ہے ہمارے ساتھی میں؟ بہت بہت آپ جی